بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الله ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہے، رازق اور قادر مطلق ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اولی الامر حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا یہ بہت ہی خیر کی بات ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری ہی اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر حکمران کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے رعایا کے حقوق، اور اس سے پہلے ایک حکمران کس کو کہتے ہیں، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اور ایک حکمران کیسے بنایا جاتا ہے، اور حکمران اور حکمرانی کے خد و خال کے متعلق گفتگو کی تھی. اور ہماری گفتگو جاری تھی کہ حکمران پر رعایا کے حقوق کیا ہے، اور اس کے ساتھ رعایا پر حکمرانوں کے حقوق کیا ہے. ہم نے چند باتیں پیش کی تھی کہ سب سے پہلی ذمہ داری حکمران کی یہ ہوتی ہے کہ وہ رعایا کے اندر دین کو قائم کرے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. اور دوسری بات ہم نے یہ پیش کی تھی کہ اللہ کے بندوں پر شریعت کو نافذ کرنا، اور شریعت کے مطابق ہی رعایا کے فیصلوں کو سر انجام دینا، یہ اس کی دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ہم نے پیش کی تھی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کی پاسداری کرنا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. چوتھی بات ہم نے یہ پیش کی تھی کہ لوگوں کی مصالح کا خیال رکھنا، اور ان کی زندگی کے امور کے بارے میں خبر گیری رکھنا، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اور ان کے تمام اعمال کو امانت دار، سمجھدار اور تجربہ کار اور ایسے اہل شخص کے हाथ में देना कि अगर उनको कोई जरूरत पड़ती है तो उनको किसी चीज का खतरा ना हो कि हमारे हुकूक हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पांचवी बात, हुक्मरान की जिम्मेदारी में हमने ये बयान किया था कि उसे सिर्फ अपने ही घर या अपने ही दाएं बाएं रहने वालों की हिदायत की फिक्र नहीं होनी चाहिए, उसकी हुकूमत के ऐसे निजाम के पहलू होने चाहिए कि जिसके जरिए गैर मुस्लिम भी इस्लाम को नेमत समझते हुए इसको कबूल करने के लिए तैयार हो। छठी हमने ये जिम्मेदारी बयान की थी कि एक सही हुक्मरान की ये छठी जिम्मेदारी है कि अपनी रियाया के अहवाल की हर वक्त खबर रखे और उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए तड़पता रहे। सातवीं जिम्मेदारी ये है कि जो निजाम वजा किया गया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसके तनाजर में कोई भी अगर उसका बनाया हुआ जिम्मेदार किसी सुस्ती का मुजाहरा करता है तो उसका कड़ा एहतिसाब करें। और आठवीं जिम्मेदारी ये थी जो हमने बयान की कि हाकिम वक्त को हर वक्त अपने बारे में भी और अपने अहलो एयाल के बारे में भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अपनी रियाया के अंदर यही तकवा पैदा करने के लिए उसे निजाम को मजबूत करना चाहिए। नौवीं जिम्मेदारी एक हाकिम वक्त की ये है कि इस्लाम की रोशनी में रियाया के जिंदगी के तमाम पहलुओं में उनका इत्मीनान दिलाने के लिए और उनके आमाल को बर वक्त पूरा करने के लिए जो जिम्मेदार बनाए गए हैं हुक्मरान की तरफ से उनकी मुस्तकिल मुताबत रखे और उनसे वक्तन फवक्तन क्या रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्ट रखना और किसी भी कमी और कोताही को दूर करके उसका मुतबादिल उसको पेश करना और उसके साथ साथ जो कहां कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करके ताकत के जरिए निजाम के जरिए वहां लोगों को खुशियां तकसीम करने का जाविया इख्तियार करना। और दसवां ये जिम्मेदारी है एक हुक्मरान की कि रियाया के माल उनकी जान और उनकी जिंदगी और इज्जत उसके बारे में दुश्मन की तरफ से कोई भी खतरात हो तो उससे नबूद आजमा होने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करे, लोगों को भी अपने साथ लगाए और उसके साथ साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने दाएं बाएं ऐसे लोग हर वक्त तैयार रखे जो इस्लाम के खूबसूरत निजाम जिहाद को समझते हों और उसके उसूलो जवाबित को जानते हों और उसके जरिए मुसलमानों के माल की भी हिफाजत हो, जान की भी हिफाजत हो और इज्जत की भी हिफाजत हो और उसके साथ उनका मुस्तकबिल भी महफूज हो और इस्लाम के इस अजीम मरहले को सर करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। इन दस जिम्मेदारियों के बाद आज हम जिस गुफ्तगु को आगे चलाना चाहते हैं, जहां ये हाकिम वक्त की दस जिम्मेदारियां हैं वहां कुछ रियाया की भी जिम्मेदारियां हैं। रियाया की जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी ये है अस्समउ वत्ताअ। एक मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो हाकिम वक्त की बात को सुने और उसकी इताअत करे। कब उसकी बात सुने, कब इताअत करे, इताअत का दायरा कार क्या है और इताअत किन किन कामों में होगी, यही चंद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की है 2626। अस्समउ वत्ताअ अलल मरइल मुस्लिम, बादशाह वक्त की बात को सुनना और उसकी इताअत करना ये हर मुसलमान पे वाजिब है। फीमा अहब्ब व करिहा, खा वो उसको पसंद करता है या उसे नापसंद करता है। मालम युमर बिमासिया, शर्त यह है कि बादशाह उसे बुराई का हुक्म ना दे। बुराई का हुक्म नहीं दे रहा, अच्छाई का हुक्म दे रहा, उसकी बात सुने, बात सुनने के बाद उसकी इताअत करे। फ़इज़ा उमिरा बिमासिया, अगर रियाया में से कोई शख्स बुराई का हुक्म दिया जाता है, फला समा वला ताअ, तो इस बुराई पर उसकी इताअत नहीं की जाएगी। यहां समोतात का पबंद शरीयत ने नहीं बनाया। ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنادہ ابی امیہ سے کہا، یا جنادہ، اے جنادہ، الا اخبرک باللذی لک والذی علیک، میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں کہ تیرے حقوق حکمران پر کیا ہے اور حکمران کے حقوق تم پر کیا ہے. ان علیک السمع والطاعہ، تجھ پہ واجب ہے کہ تم حکمران کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو. کب؟ فی عسری کا و یسری کا، تم تنگی میں ہو یا آسانی میں ہو. ومن شطی کا و مکراہی کا، تم اسے پسند کرتے ہو یا نہ پسند کرتے ہو. وفی الاسرتی علی کا، خواہ تجھ پہ کسی اور کو ترجیح دی جائے تب بھی تمہیں بات سننی ہے اور ماننی ہے. وان تدع لسانک بالقول، اور تم اس کے بارے میں زبان نہیں کھولو گے. وَأَلَّا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کبھی بھی اس سے حکمرانی چھیننے کی بات نہیں کرو گے، ہاں، إِلَّا أَن تُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ بَرَاحًا، اگر واضح کفر وہ بولتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ کفر اختیار کرو تو پھر اس بات کی اجازت ہوگی. فَإِنْ أُمِرْتَ بِخِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جو حکم ہے اس کے خلاف تمہیں حکم دیتا ہے تو فتبع کتاب اللہ، تمہیں اتباع اللہ کی کتاب کی کرنی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، 37254، انی لا ارا ہؤلاء القوم الا ظاہرین علیکم، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوائی لوگ اس وقت فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ اس وقت تم پہ قبضہ کرنا اور تمہیں زیر کرنے کی کوشش میں ہیں. لِتُفَرِّقَكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، یہ تمہارے حق سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں. وَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، اور یہ سارے باطل پر جمع ہیں. وَإِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ يُشَاقُ سَفَرُهُ، امام جو حکمران ہوتا ہے اس کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا. انہ یخطئ ویصیب، وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، اس سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. فاذا کان علیکم امام یعدل فی الرعیہ، اگر کوئی ایسا حکمران ہے وہ رعایا کے اندر عدل کرتا ہے. ویقسم بالسویہ، اگر تقسیم میں برابری کرتا ہے. فاسمعوا له واطیعوا، تو تم ایسے حکمران کی اطاعت بھی کرو اور اس کی بات بھی سنو. بنیاد کیا ہے؟ عدل و انصاف. بنیاد کیا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تقسیم کے معاملے میں برابری کرتا ہے. وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرٌ أَوْ فَاجِرٌ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی رعایا، کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا جب تک حکمران نہ ہو، وہ حکمران نیک ہو یا فاجر ہو. فَإِن كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِ وَلِلرَّعِيَّةِ، اگر حکمران نیک ہے یہ اس کے لیے بھی خیر ہے، رعایا کے لیے بھی خیر ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ، اگر حکمران فاجر بھی ہو تو نتیجتاً مومن اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے. وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَىٰ أَجَلِ، اور وہ فاجر اپنی انتہا کو پہنچنے کی تیاری کرتا رہتا ہے. مومن کم از کم امن کے ساتھ اپنی عبادت کو قائم رکھتے ہیں. وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَىٰ سَبِّي وَعَلَىٰ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ کچھ لوگ مجھے گالی دیں گے، کچھ لوگ مجھ سے بھی برات کا اظہار کریں گے. فَمَنْ سَبَّنِي فَهُوَ فِي حِلٍ فِي سَبِّي، جس نے مجھے گالی دی میں اسے معاف کرتا ہوں. وَلَا تَبْرَأُ مِن دِينِي فَإِنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ، اور جو برات کا اظہار کرتا ہے تم ایسا نہ کرنا کیونکہ میں اسلام پر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3792، اور کہنے لگا، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا، مجھے بھی آپ ذمہ دار بنائیں، گورنر بنا دیں، اسے آپ نے فلان کو بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی، فرمایا، سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَسَرَةً فَاصْبِرُوا، ان قریب میرے بعد ایسا وقت آنے والا ہے جہاں ترجیحات ہوں گے، حق تمہارا ہوگا ترجیح کسی اور کو دی جائے. فاصبروا, ایسے حالات میں تم صبر کر لینا. حتی تلقونی علی الحوض, حق ہونے کے باوجود تمہیں نہیں ملا, کسی اور کو دے دیا ہے حکمران نے, تم صبر کرنا. اس صبر کے نتیجے میں تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. اتینا انس بن مالک, ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج, ہم نے جا کے شکایت کی کہ حجاج بہت ظالم ہے. فقال اصبروا اصبروا فانه لا یاتی علیکم زمان, صبر کر لو کیونکہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں. الا الذی بعده شر منه, بعد والا دن جو آنے والا ہے وہ پہلے سے برا ہی ہوگا. آج تم حجاج سے پریشان ہو کہ بہت ظالم ہے, بعد والے دن جو آنے والے ہیں وہ اس سے برے ہوں گے. حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7068. تو انہوں نے اشارہ کیا کیا کہ آپ ظلم کی بنیاد پہ فتنہ بپا نہ کرو, ہو سکتا ہے آنے والے دن اس سے بھی برے ہوں تو پھر کیا کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سوید بن غفلہ کہتے ہیں, قال لی عمر, مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, یا ابا امیہ, اے ابو امیہ, انی لا ادری لعلی الا القاق بعد عامی هذا, ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تجھے ملوں کہ نہ ملوں, لیکن میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. فاسمع واطع, تم حکمران کی بات سننا, اس کی اطاعت کرنا. وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌ مُجَدَّعٌ, تیرے اوپر حکمران ایسا بھی مسلط ہو جائے جو غلام ہو. عَبْدٌ حَبَشِيٌ, اس غلام کا رنگ بھی سیاہ ہو. مُجَدَّعٌ, اس کے کان اور ناک بھی کٹا ہوا ہو. ایسا انسان بھی اگر تیرا حکمران بن جائے تو تمہیں بات سننی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے. چوتھی بات, وَإِن ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ, تمہیں مارے بھی تو صبر کرنا. وَإِن حَرَمَكَ فَاصْبِرْ, تمہیں محروم بھی کرے کسی چیز سے تو صبر کرنا. وَإِن أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ, لیکن اگر وہ تمہارے دین میں نقص پیدا کرنا چاہے. فَقُلْ, تو پھر تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ سَمْعٌ وَطَاعَ وَدَّمِ دُونَ دِينِ فلا تفارق الجماع, پھر یہ کہنا, میں بات سنوں گا بھی مانوں گا بھی لیکن دین کے معاملے میں مجھے قتل تو کیا جا سکتا ہے لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا. ظلم برداشت کر لو, مال چھین لے برداشت کر لو, لیکن اگر وہ آپ کے دین کو چھیننا چاہتا ہے تو وہاں کیا کہو؟ سمع وطاع ودمی دون دینی, میرا خون تو ہو سکتا ہے میں دین سے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو عوام کی ہے, رعایا کی ہے, کہ اسے حاکم وقت کی بات کو سننا چاہیے اور ماننا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, مال بھی چھن جائے, ظلم بھی ہو, ان ساری کیفیتوں میں بات کو سننا اور ماننا یہ ذمہ داری ہے, سوائے تین حالتوں کے. کفر بواح, واضح کفر جب وہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو سمع و طاعت نہیں ہوگی. دوسری حالت, اگر وہ دین چھیننا چاہتا ہے آپ سے تو پھر اس بات کی اجازت اسے نہیں ہوگی. تیسری بات, اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی سمع و طاعت نہیں ہوگی, اتباع کتاب اللہ کی ہوگی. ان تین حالتوں کے سوا, خواہ وہ غلام ہے, خواہ اس کا رنگ سیاہ ہے, خواہ وہ دیکھنے میں ناقص ہی نظر آتا ہے, پھر بھی اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. اس لیے علماء صرف لکھتے ہیں کہ سمع و طاعت جو ہے, بات کو سننا اور ماننا, یہ شریعت مطہرہ کے بنیادی قواعد میں سے ہے. اگر کہیں سمع و طاعت نہ ہو اور کسی چھوٹی بات پہ فتنہ کھڑا ہو جائے تو جو سم و طاعت کر کے آپ امن لے سکتے ہیں اس امن سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, جس جگہ بھی فتنہ کھڑا ہوا اس فتنے نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جو بہت ہی مثبت سوچ رکھتے تھے. جب فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صدر الدین السلمی بیان کرتے ہیں, ان من قواعد الشریعۃ المطہرہ والملۃ الحنیفہ المحررہ, شریعت مطہرہ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے, ان طاعۃ الائمہ فرض علی کل الرعیہ, حکمران کی اطاعت کرنا یہ ہر رعیت کے فرد پر فرض ہے. وان طاعۃ السلطان مقرونۃ بطاعۃ الرحمن, لیکن اس کی اطاعت اس وقت کی جائے گی کہ اس کی اطاعت سے رحمان کی اطاعت ہو, کیونکہ آپ نے حدیث پڑھی ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور جو امیر کی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری اطاعت کرے گا. تو معنی کیا نکلا, جس نے امیر کی اطاعت کرنی ہے تو وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جس نے نافرمانی کی ہے اور حکمران صحیح ہے, اس نے نافرمانی کی تو اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. تو اطاعت کو اس وقت تک اختیار نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہ لے جائے, اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہ لے جائے. اسی لیے سلف یہ کہا کرتے تھے, امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خیر کے کاموں میں بادشاہ کی بات کو ماننا, اس کو سننا, یہ تو عقیدت اہل سنت والجماعت, صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا ایک امتیازی شعار ہے. وہ کہا کرتے تھے, لا یوجبون طاعت الامام اہل السنہ لا یوجبون طاعت الامام فی کل ما یأمر به, صحیح عقیدہ رکھنے والے ہر بات میں بادشاہ کی بات کی اطاعت کو واجب نہیں قرار دیتے, بل لا یوجبون طاعته الا فیما تسوغ طاعته فیہ فی الشریعہ, صرف اس بات میں بادشاہ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں سلف صالحین جس سے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, بلکہ شریعت کی بھی اطاعت وہاں ہو تو وہاں حاکم وقت کی بھی اطاعت کی جائے گی. ساتھ وہ کیا فرماتے ہیں, فلا یجوزون طاعته فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں بادشاہ کی اطاعت کو وہ جائز نہیں سمجھتے. وان کان اماما عادلا, عادل بادشاہ ہو اور وہ ظاہری کفر کہہ رہا ہے عوام کو رعایا کو, اس کی بات نہیں مانی جائے گی, اس کا عدل اس کے ساتھ ہے, لیکن ایک عدل ہے جو اسے رعایا کے ساتھ بھی کرنا ہے. رعایا کو اللہ کا نافرمان بنانا یہ کوئی عدل نہیں ہے. پھر فرمایا, وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَاطَعُوا, اگر وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے خواہ وہ فاجر آدمی کیوں نہ ہو, حکمران اس کی بات مانو, کیونکہ وہ اطاعت کی بات کر رہا ہے. مثال کے طور پہ نماز کی بات کرتا ہے, زکات کی بات کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, عدل کی بات کرتا ہے, حج اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے, تو یہ ساری چیزوں میں آپ نے اطاعت جب کی اس کی تو اپنے شریعت کی اطاعت کی, یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, یہ اللہ کی اطاعت ہے. انما اطاع اللہ, ایسے ماحول میں آپ نے اس کی اطاعت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہے. والکافر والفاسق اذا امر بما هو طاعه لله, اگر آپ کا بادشاہ کوئی کافر بن گیا ہے اور اسی طرح فاسق بن گیا ہے, وہ بھی آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو, اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ خود تو فاسق ہے تو ہم اس کی بات مان کے نماز کیوں پڑھیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے, وہ خود فاسق ہے لیکن تمہیں کہتا ہے سچ بولو, خیانت نہ کرو, آپ کو اس کی بات کو ماننا ہوگا. کیوں ماننا ہوگا, لم تحرم طاعت اللہ ولا يسقط وجوبها لأجل امن ذلك الفاسق, اس لیے یہ واجب ختم نہیں ہوگا کہ فاسق کہہ رہا ہے, اس کا فسق اس کے ساتھ ہے, تمہیں تو اچھی بات کہہ رہا ہے نا, تمہیں وہ بات ماننی ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَهْلُ السُنَّةِ لَا يُطِيعُونَ وُلَاتَ الْأُمُورِ مُطْلَقًا، اس لیے اہل سنت والجماعہ جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ مطلق طور پر اطاعت کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی وہاں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، وہ کیسا بھی ہے، وہ بر نیک ہے فاجر گنہگار ہے، دونوں حالتوں میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی بات کرے گا اس کی بات کو سنا بھی جائے گا اور اس کی بات کو مانا بھی جائے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کیسے پتا چلے گا کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے، یہ بات بڑی مہم ہے اور لکھنے والی ہے سمجھنے والی ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے کہ 10 باتیں جس انسان کے اندر اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. سب سے پہلی بات لا یترک الجماع، مسلمانوں کی جماعت کو وہ چھوڑے نہیں، ان کے ساتھ لگا رہے. جماعت کے اندر برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، نیک صالح بھی ہوں گے، فاجر فاسق بھی ہوں گے. مسلمانوں کی جماعت سے بیزار ہو کے کافروں کا ساتھی نہ بنے، اس کا عقیدہ صحیح ہے. مسلمانوں سے متنفر ہو کر کافروں کی فضائل بیان نہ کرے کہ کافر بہت اچھے ہیں، ان سے مرعوب نہ ہو. دوسری نشانی وَلَا يَخْرُجْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ، عقیدہ اس کا صحیح ہے جو ملت اسلامیہ پہ تلوار نہیں اٹھاتا. دوسری نشانی جو شخص مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی وہ تلوار اٹھاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں خود کو حملہ کرنے والے ظالم، یا آپ دیکھتے ہیں ابریا بے گناہوں کو قتل کرنے والے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح عقیدہ اس کا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے جڑا رہے اور مسلمان پہ تلوار نہ اٹھائے. تیسری نشانی وَلَا يُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ، وہ تقدیر کا انکار نہ کرے. تقدیر یہ اللہ کا اندازہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ علام الغیوب ہے. خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں. تقدیر کا انکار نہ کریں، کیونکہ تقدیر کا انکار کرنے والے کی نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے نہ نفل نماز قبول ہوتی ہے. چوتھی نشانی وَلَا يَشُكُّ فِي الْإِيمَانِ، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں شک نہ کرے. آج کیا ہوتا ہے، مسجد سے کو نکل رہا ہے، کہتے ہیں یہ مرتد اور کافر ہے، اس کو مارنا جائز ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اسلام کے صحیح عقیدے پر نہیں ہے. مسلمان کے لیے کیا ہے، جس کا صحیح عقیدہ ہے، چوتھی نشانی، وہ کسی کے ایمان میں شک نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ گو ہے. پانچویں بات وَلَا يُمَارِي فِي الدِّينِ، صحیح عقیدہ اس کا ہے جو دین میں جھگڑا نہیں کرتا. دین کیا ہے، قرآن. دین کیا ہے، حدیث. قرآن و حدیث کی جب بات آ جاتی ہے سب جھگڑے چھوڑ دیتا ہے. قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد اس کا جھگڑا کرنا اس کے غلط عقیدے کی نشانی، کیونکہ قرآن سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کے تو دنیا میں کسی کی بات ہی نہیں ہے. چھٹی نشانی وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّمِ، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اہل قبلہ ہیں، خواہ انہوں نے گناہ بھی کیے، ان کی نماز جنازہ کو ترک نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا، اس نے فراڈ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. گناہ ہے، نو ڈاؤٹ، گناہ نیکیاں نہیں بنے گی جب تک توبہ نہیں کرتے، لیکن کسی گناہ کی بنیاد پہ کسی مسلمان کا جنازہ نہ چھوڑنا یہ صحیح عقیدہ ہے، اور چھوڑ دینا یہ عقیدہ غلط ہے. ساتویں نشانی یہ ہے وَلَا يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے وقت موزوں پہ مسح کرنا اس کو نہیں ترک کرتا. 70 صحابہ سے یہ بات منقول ہے. کتنے صحابہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسح کیا ہے. اگر کوئی شخص اس بات میں تذبذب کا شکار ہو جائے کہ میں نہیں کرتا مسا, اور کچھ لوگ نہیں کرتے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے, کہتے ہیں جرابوں پہ مسا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بالکل واضح ہے, صحابی کہتے ہیں مسح علی الجوربین والخفین, اللہ کے رسول نے جرابوں پہ بھی مسا کیا اور موزوں پر بھی مسا کیا. جو اس بات کا انکاری ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور 70 صحابہ ایک بات پیش کر رہے ہیں, اور کیوں وہ نہیں کرتے, میں تھوڑی سی اس کی بھی حقیقت کھول دوں. کہتے ہیں نہیں, ان جرابوں پہ مسا ہوگا جو اتنی موٹی ہو, ایک مقدار بتائی جاتی ہے, اور پانی اس پہ گرایا جائے تو پانی اندر نہ جائے. اس کے اور موزے میں فرق کیا رہا؟ پھر موزہ بھی چمڑے کا ہوتا ہے, پانی تو اندر نہیں جاتا. اور اتنی موٹی جراب کا ہونا اس وقت جو ہے, صحابہ کے دور میں یہ فیکٹری کس نے بنائی تھی جہاں اس طرح کی جرابیں بندی تھی؟ برائدہ کہتے ہیں میں ہی الا ممزقہ, اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں ایک یا دو انگلیاں جو ہے اتنا سوراخ نہ ہو. میں ہی الا ممزقہ, صحابہ کرام کے پھٹے پرانے ہی وہ موزے ہوتے تھے, اس میں وہ مسا کرتے تھے. خود ساختہ یہ شرطیں بنا لینا, امت پہ مشقت کا ماحول پیدا کر دینا جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے, جرم بھی ہے. اس لیے یہ ساتویں نشانی ہے, صحیح عقیدہ اس کا ہے ولا يترك المسح على الخفين, جو موزوں پہ مسے کو چھوڑتا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب زندگی کا آخری وضو کیا ہے تو انہوں نے مسا کیا ہے. اگر اس عالم کو ماننے والا بھی کو ہے رحمہ اللہ, اگر اس کو ماننے والا بھی ہے تو آج بھی جامع ترمذی کھولے, اس حدیث پہ پہنچ کے ذرا خود پڑھے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری وضو میں مسا کیا ہے تو اس کی محبت کہاں ہے اس کے ساتھ, یہ مسے کو ناجائز کیسے سمجھتا. اس لیے صحیح عقیدہ اس کا ہے جو اللہ کے رسول کے اس عمل کو ترک نہیں کرتا. ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار او عدل, اس شخص کا عقیدہ صحیح ہے جو کسی کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑتا, ہر بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے خواہ وہ بادشاہ عدل کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے. حجاج بن یوسف ایک لاکھ انسانوں کا قاتل ہے, اور ایسی ہستیوں کا قاتل ہے کہ وہ صحابہ کی ہستیاں تھیں, لیکن عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور آج کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آج مسجد میں جا کے بھی لوگ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ غلط عقیدہ ہے, نظریہ غلط ہے, ایک مسلمان کے پیچھے اب نماز پڑھنے سے گریزا ہے. ہاں اس بات کی وضاحت بھی میں کیے دیتا ہوں, نماز کس امام کے پیچھے پڑھی جائے گی سوال کرنے والے کرتے ہیں, یہ تو جی مشرک ہے. اگر مشرک ہے تو مشرک تو نماز نہیں پڑھتا. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, تم نماز پڑھو اور مشرک نہ ہو جاؤ, کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا. اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس کا شرک ہے لیکن دعوی اسلام کا کرتا ہے تو آپ نہ پڑھے. اور شرک کی تعریف کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, شرک کیسے کیسے ہوتا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اپنے نظریے سے کسی کو مشرک مت بناؤ, قرآن کے نظریے سے کوئی مشرک ہے تو نہ پڑھے. سوال آتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ سی تعریف بدعت کی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بدعتی ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت مکفرہ, بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ یہ ہے, ایک شخص سراسر حدیث کی مخالفت کرتا ہے, قرآن کی ایک بات ہے اس کی مخالفت کرے گا, کہتا ہے نہیں میرے بڑے نے یہ کہا تھا, حدیث بخاری مسلم کی موجود ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے یوں کرنا ہے. دو چیزوں کی موجودگی میں وہ ڈھٹائی کے ساتھ ایک نئی چیز کو اسلام بنا کے پیش کرتا ہے, صرف کرتا ہی نہیں ہے اس پہ عمل, بلکہ لوگوں کو بلاتا ہے, ترغیب دیتا ہے, دعوت دیتا ہے. یہ ہے بدعت مکفرہ, اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کو سچا نبی ماننے سے ہی انکاری ہوا پھرتا ہے تو نماز کیا ہے. ایک ہے بدعت مفسقہ, بدعت کا مرتکب ہے لیکن بدعت کا دائی نہیں ہے اور اس کے پاس یہ آشنائی نہیں ہے, آپ آرام سے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. کیوں نماز پڑھ لے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صلی خلفہ وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت اس کے سر پہ ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز ضائع نہ کریں۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، وہ لوگ جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے بلوائی، آ کے صحابہ نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ قاتل عثمان کے اور نماز پڑھنے لگے، کیا کریں؟ سیدنا عثمان نے بھی کہا تھا الصلاۃ خیر من ھذا، جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نماز بہتر ہے، اور انہوں نے نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ تو صحیح عقیدہ اس کا ہے کہ جو شخص کسی بھی ظالم کسی بھی عادل دونوں حالتوں میں بادشاہ کے پیچھے نماز کو ترک نہیں کرتا، اس طرح کی باتوں میں آ کے نماز کو چھوڑ دینا یہ صحیح عقیدے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال سب کا عقیدہ درست فرمائے۔ چوتھی بات، سمع و اطاعت جو ہے بادشاہ کی، اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا یہ بہت بڑی خیر بھی ہے۔ کیسے خیر ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه، تمام فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی آپ کا حکمران ہے، خواہ متغلب ہے، زبردستی بن گیا ہے، غلبہ پا کے اس نے آپ پہ حکمرانی کی ہے، تو اس کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے، اور اس کے ساتھ ہی جہاد کرنا واجب ہے۔ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ، کیونکہ اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے تو جس کے نتیجے میں جتنا خون بہے گا اور جتنے فتنے اٹھیں گے آپ اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ پانچویں بات، نظامی زندگی کی تنظیم کا صحیح ذریعہ جو ہے وہ ہے کہ سعادت کی راہ کو اختیار کیا جائے، حکمران کی اس بات کو سنا بھی جائے اور اس کو تسلیم بھی کیا جائے جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما السمع والطاعة لولاة امور المسلمین ففیها سعادة الدنیا، سمع و طاعت کا جو نظام ہے کہ بادشاہ کی بات کو ماننا ہے، اس میں ایک تو دنیا کی سعادت ہے، وبها تنظیم مصالح العباد فی معائشہم، اور اس میں ہی رعایا کی معیشت کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے، وبها يستعينون على اظهار دينهم وطاعه ربهم، اگر وہ اطاعت کریں گے تو اپنے دین کے اظہار کرنے میں اور اپنے رب کی اطاعت میں آزادانہ یہ دونوں کام کر سکیں گے، لیکن اگر وہ فتنوں کا شکار ہو جائیں، اطاعت نہ کریں بلکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو نہ وہ اپنے رب کی صحیح اطاعت کر سکیں گے اور نہ ہی دین اسلام کی ترویج کر سکیں گے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات سمجھائی جو چھٹی بات ہے اس کے متعلق، کہ سمع و طاعت کے بغیر تو کسی بھی قوم کا اور کسی بھی ملک کا کسی بھی حکمران کا تصور ہی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لا اسلام بلا جماعہ، جو کسی بھی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہونا ہے کہ یہ مسلمان ہے، میں کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں زندیق لوگوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ لا اسلام بلا جماعہ، جماعت بندی، اتحاد کے بغیر، اتفاق کے بغیر، اکٹ کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ولا جماعت بلا امیر، اور بغیر ذمہ دار کے کوئی جماعت نہیں ہوتی، ولا امیر بلا طاعہ، اور جب تک اطاعت نہ ہو تو کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس شخص کا صحیح عقیدہ ہے اسے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، پھر اسے امیر کو ماننا ہے، حکمران ہے، پھر اس حکمران کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بات کو سننا ہے، کب؟ جب وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ جب شریعت کے مخالف ہو تو آپ حدیث سن چکے ہیں، فلا سمع ولا طاعہ، پھر اس کی بات سننا اور ماننا یہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ اجری بیان کرتے ہیں کہ سمع و اطاعت کا یہ نظام اسلام نے دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. وَإِنْ أَمَرُوهُ بِطَاعَتِهِمْ فَأَمْكَنَهُ طَاعَتُهُمْ أَطَاعَهُمْ. اگر مسلمان کو جو رعایا میں سے ہے، وقت کا بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی تو اسے اطاعت کرنی چاہیے. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ. اگر وہ اتنا مشکل کام ہے وہ نہیں کر سکتا، عذر پیش کر دے، معذرت کر لے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. وَإِنْ أَمَرُوهُ بِمَعْصِيَةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ. اور اگر وہ گناہ کا حکم دے کہ تم کفر اختیار کرو، تم شرک کرو، لَمْ يُطِعْهُمْ، تو ایسے بادشاہوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَإِنْ دَارَتْ بَيْنَهُمُ الْفِتْنَ. اور اگر فتنہ پیدا ہو جائے حکمران اور رعایا کے درمیان، تو اچھے مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ لَزِمَ بَيْتَ، وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے. وَكَفَّ لِسَانَ، اپنی زبان کو روک کے رکھے. وَيَدَ، اور اپنے ہاتھ کو بھی روک کے رکھے. وَلَمْ يَهْوِ مَا هُمْ فِي، اور جو بھی فتنے ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے. وَلَمْ يُعِنْ عَلَى فِتْنَة، اور نہ ہی فتنے میں کسی کی مدد کرے. فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. جس کا یہ نظریہ بن جائے کہ جب فتنہ ہوگا میں فتنے کا شکار نہیں ہوں گا، فتنے میں مددگار نہیں ہوں گا، اپنے گھر کو لازم پکڑوں گا، اپنی زبان پہ کنٹرول کروں گا، یہ شخص صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزار رہا ہوگا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی صرف فتنے کو دیکھنے بھی چلا جائے، ومن استشرف، وہ بھی فتنے میں پھنس جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھنا یہ صحیح منہج ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خوف اور وحشت معاشرے کے اندر ختم اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر سم و اطاعت کا نظام ہوتا ہے کہ ہم نے بات سننی ہے اور پھر بات کو ماننا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، واللہ لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم، اگر لوگوں پر بادشاہ وقت کی طرف سے آزمائش آ جائے اور بادشاہ کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، صبر، صرف ایک کام کر لیں، صبر کر لیں. ما لبثوا ان يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، بہت جلد اللہ تعالی اس مصیبت کو رعایا سے دور کر دیں گے. وذلك انهم يفزعون الى السيف السلاح، لیکن اگر وہ صبر کو چھوڑ کے تلوار پکڑ لیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو پھر اللہ انہیں ان کے ہی سپرد کر دے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور ساتھ فرماتے ہیں، والله ما جاءوا بيوم خير قط، اور اگر ان نے تلوار اٹھا لی، لڑائی شروع کر دی، فتنہ وپا کیا، تو ہر آنے والا دن اللہ کی قسم خیر کا دن ان کے لیے نہیں ہوگا. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة ربك الحسنى، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل فرعون کے کس طرح ظلم کے چکی میں پس رہے تھے، کس انداز سے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، کس انداز سے ان پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے، انہوں نے صرف ایک کام کیا، بما صبروا، صبر کیا، اپنے ذمہ داریاں ادا کی، تو اللہ عزوجل جلال نے کیا کیا، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فرعون اور اس کی قوم کی تدمیر کر دی، دنیا سے نام و نشان مٹا دیا. صبر ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ سمع و طاعت کے ساتھ اگر انسان برداشت کرتا ہے، حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو ظالم کبھی بھی باقی نہیں رہا. وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ، کوئی جتنا بھی ظالم بنتا ہے اللہ عز و جلال اس کی آزمائش اس سے بڑے ظالم کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کافر حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظالم حکومت کے دن گنے ہوئے ہوتے ہیں. کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے کہ اگر کافر عدل کرتا ہے پھر بھی حکومت باقی رہے گی, لیکن ظالم جو ہے وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا. حدیث قدسی ہے, لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, میں تیری مدد ضرور کروں گا اے مظلوم خواہ کچھ دیر کے بعد. شرط یہ ہے کہ مظلوم مظلوم رہے. مظلوم کی آج مدد کیوں نہیں ہوتی, اس کا ایک راز ہے جو سمجھنے والا. ظالم نے ظلم کیا, قتل کیا ہے, میت پڑی ہے, پتا ہے قاتل یہ ہے, لیکن میت کے لواحقین اٹھ کے پانچ ایسے لوگوں کا نامزد ایف آئی آر کروا دیتے ہیں جو قاتل نہیں ہے. یہ تھا مظلوم, اس کی مدد ہونی تھی, اب کیا یہ بن گیا؟ لواحقین اسے کیا بنا دیا؟ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ جب تک یہ عدل کی گتھیاں معاشرہ نہیں سلجھاتا, اس نظم پہ نہیں آتا جو اسلام نے دیا ہے, کبھی چین نہیں آئے گا, کبھی امن نہیں آئے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات پوری نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے نہ ہوں؟ دنیا کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور اللہ کی باتیں جو ہیں اس سے بڑی صداقت اور عدالت تو اللہ نے اتاری کوئی نہیں. اس لیے مظلوم کو ظالم نہیں بننا چاہیے, بلکہ اگر مظلوم ہے تو پھر اس کی مدد ضرور آئے گی. دسویں بات, سمع اطاعت کا جو نظام ہے یہ حکم نبوی کی تعمیل بھی ہے اور تکمیل بھی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, روایت صحیح بخاری کی ہے, 7142, اسمعوا واطیعوا, میرے صحابہ حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ, خواہ تمہارا حکمران غلام ہو, کالے رنگ کا ہو اور اس کا سر منقے جتنا ہو. پتہ ہے ویسے منقہ کس کو کہتے ہیں؟ خشک انگور, کشمش سے بڑا. یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ موٹا انگور. کہ دنیا میں کسی انسان کا سر اتنا ہے؟ حدیث نے کتنا گہرا اشارہ کیا, اور صحیح بخاری کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں. وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, پہلی بات, نظام جو دنیا کا ہے کہتے ہیں بس چوہدری ہی بن سکتا ہے, غلام بات سے نہیں بن سکتا. کا غلام بھی بن جائے, بنا دیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. حبشیون, رنگ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کا سفید رنگ ہے, اس کا سیاہ رنگ ہے. اگر سیاہ رنگ والا بھی آپ پہ بن جائے آپ کو بات ماننی ہوگی. اس کا سر منقے جتنا ہے, یعنی اس کی عقل ہی نہیں ہے. ویسے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کسی انسان کا سر اتنا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے پیچھے حدیث جو پڑھی ہے اس میں ایک لفظ ہے مجدع, اس کے کان کٹے ہیں اور اس کا ناک بھی کٹا ہے, نقص ہے. پھر بھی اس کی بات کو مانو, لیکن کب؟ یہ راز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے 1298 اور جامع ترمذی کی روایت ہے 3060. وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ, ہے غلام, ہے سیاہ رنگ کا, ہے اس کے کان کٹے ہیں اور ہے اس کا سر منقے جتنا, يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا, اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہاری حکمرانی کرتا ہے تو تم اس کی بات سنو بھی اور مانو بھی. اس بات کو پھر سمجھیے, یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ سینکڑوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں. نظام کیا ہے دنیا میں؟ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا, باقی قوم تو غلام ہو بھی ان کی. شریعت کہتی ہے غلام بھی بنے گا تو اس کی بات بھی ماننی پڑے. غلام بھی اچھا ہو سکتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے غلام, خریدے بھی سیدنا ابو بکر نے تھے. جب وہ آتے تو کیا کہتے تھے؟ بلال سیدنا, یہ ہمارا سردار آیا ہے. کتاب اللہ, قرآن کے ذریعے جو حکمرانی کرتا ہے, نقص آپ نے چاروں سن لیے ہیں, اس کی بات ماننی پڑے گی. ہم اصل میں اس وقت دنیا کے اندر جس پریشانی کے شکار ہیں, اس حدیث کے تناظر میں اس پریشانی کو سمجھیے. پریشانی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو برین اچھا نہیں رکھتا, جس کے پاس سکلز نہیں ہیں, وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, اچھا برین
ماہر انسان بہت تجربے کار حکومت وہ کر سکتا ہے. شریعت کہتی ہے بیڑا غرق یہی کرے گا, اس کا رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کبھی قوم کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا. کیسے 16 سالہ بچہ جس کو اللہ کے رسول نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کا امیر بنایا, صحابی ابو بکر بھی موجود تھے. آپ کی وفات کے بعد کہاں, اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا یہ اسامہ ہی جائے گا, میں اس کے متحت ہی رہوں گا. اسامہ لشکر کے امیر ہیں, روانہ کرنے والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہے جس جیسے کوئی صحابی نہیں ہے. جب تک یہ مینٹیلٹی ہماری درست نہیں ہوگی کہ یہ نمازیں پڑھنے والے, یہ قرآن کی بات کرنے والے, ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ مینٹیلٹی ہی بنیادی طور پہ انسان کو جرم پہ لگا دیتی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ قرآن پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, جو آپ نے پیچھے اوصاف سنے ہیں اسلامی حکمران کے کہ یہ اور یہ وصف اسلامی حکمران میں ہونے چاہیے, وہ صادق ہو, امین ہو, وہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں ان کی سمجھ رکھتا ہو, وہ اوصاف اس کے اندر پیدا کر لو. سیم اسی طرح ایک شخص اپنی بیٹی 20 سال تک صالحہ اور نیک بیٹی, اس کا رشتہ طے کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا نمازی ہے کہ نہیں, دیکھتا ہے لینڈ لارڈ ہے کہ نہیں, اور ساتھ کیا کہے گا, دعا کر دیں اللہ اسے نمازی بنا دے. تو اگر تم کسی نمازی سے بیاہ دو اور یہ آ کے کہو دعا کر دو اللہ اسے دنیا دے دے, اچھا پہلی دعا قبول ہوگی دوسری نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, وہ یہ فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام دیا ہے کہ تمہیں بنیاد کیا ہے, یقودکم بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے ذریعے جب تک وہ حکمرانی نہیں کرتا تو اس وقت تک اس میں کبھی خیر نہیں ہوگی. اور آپ نے وہ روایت تو سنی ہوئی ہے جو گزشتہ حدیث میں ہم نے پیش کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن, میرے صحابہ 5 چیزیں اگر تم اس کے ساتھ ان کے ساتھ آزمائے گئے, اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ 5 چیزیں تم میں نہ آئیں. کون سی 5 چیزیں تھیں؟ لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها, جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی اعلانیہ ہو جائے, یعلنوا بها اعلانیہ, کوئی چینل دکھائیے, الا من رحم ربی, جو محفوظ ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, الا مگر جس معاشرے میں یہ ہوگا, ہوگا کیا, اللہ عز وجلال 2 عذاب اس پہ نازل کریں گے. کون کون سے؟ الاوجاع, ایسی بیماریاں آئیں گی جو زندگی میں لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا, پہلی قوموں کو ان کے نام کبھی پتہ نہیں ہوگا, سابقہ لوگ جو گزر چکے ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہوں گے, اور بھوک اس قوم کے اندر آ جائے گی. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے مصر, آپ 200 سال پہلے اس کی تاریخ کو دیکھیں, مصر آج بھی جب وہ بات کرتے ہیں نا, وہ قوم جس طرح ہم کہتے ہیں نا پاکستانی قوم, وہ یہ نہیں کہتے, کہتے ہیں وہ شعب العظیم, عظیم قوم. سب سے پہلے فحاشی اور یعنی کا عنصر جو ہے فرانس کے ذریعے مصر میں آیا تھا. زینب زغلول نے سب سے پہلے وہاں سے واپس آ کے ابایا برکے کو لا کے میدان میں کھڑے ہو کے آگ لگائی تھی. سب سے پہلے رقص کے یہ سارے جو ہے معاملات یہ موسیقی کے انہوں نے شروع کیے, نتیجتاً آج اس کے گریڈ کو چیک کیجیے. یہ وہی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی تھی, اس کی پرانی تاریخ کو فرعون کی طرف لے جائیے, کیا کچھ انہوں نے بنایا. جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی علل اعلان ہو جائے 2 عذابوں سے نہیں بچ سکتی, بھوک اور ایسی بیماریاں جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں آئی ہوں. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی, اور اس پہلی بات کے روشنی میں ایک آیت بھی سن لیجیے. آپ کے علم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہے نا, اس جیسی پاکیزہ عورت اللہ نے پیدا نہیں کی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جس کی پاکیزگی میں قرآن اترایا ہے, جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی تھی, جب تک اس کی پاکیزگی کی میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے ہم حافظ نہیں بن سکتے. روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کی پاکیزگی کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے برات نازل کی. منافقوں نے ایک تہمت لگائی تھی سیدہ عائشہ پہ. کوئی بات ہوئی تھی؟ کوئی بات نہیں تھی. اس لیے تو اللہ نے قرآن اتار دی. صرف تہمت کس بات کی؟ فحاشی کی. فحاشی نہیں ہوئی، فحاشی کی تہمت لگی تھی. تو اللہ عز و جلال نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ایک ہے پھیلا چکے ان کی بات نہیں ہے، جو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ذلت و رسوائی ہے. ہوا کچھ نہیں. تنبیہ کیا کی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان الذین یحبون، بس پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی پھیلے، پھیلی نہیں ہے. عذاب کیا ہے؟ دو عذاب، ذلت و رسوائی بھی اور دردناک عذاب بھی، یہ ان کے نصیب میں ہوگا. صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی آ جائے، اس قوم کے اندر بھوک آ جاتی ہے اور ایسی بیماریاں. آج سچی بات یہ ہے، پہلے لوگ چیک اپ کرواتے تھے تو دو تین چیزیں ہوتی تھیں، اب وہ اتنا لمبا پیج ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کیا چیک کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کس کا کوڈ ہے. اتنی بیماریاں انسان کے تصور سے باہر ہے کہ یہ کیسے بیماری بن گئی اور یہ بیماری ہوتی کیسے ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر آپ نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُ. جس قوم کے لوگ زکات نہ دیں، اس قوم سے اللہ رحمت کھینچ لیتے ہیں، حتیٰ کہ رحمت کی بارشیں بھی نہیں برستی. اگر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو کبھی بارش اترے ہی نہ. اسے تین باتیں سمجھ آئیں. جس قوم کے اندر زکات کے چور ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. اگر بارش اترتی بھی ہے تو رحمت کی ابر نہیں برستی، نقصان ہوگا، برکتیں کھینچ لیں اللہ. اور بارش کے اترنے کا سبب بھی یہ ہے، لولا البهائم لم تمطر، جانور نہ ہو تو بارش کبھی اترے ہی نہ. آج اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، 22 کروڑ مسلمانوں میں سے اس وطن عزیز، اس کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنے زکات دیتے ہیں؟ یہ صاحب زکات ہیں، کتنے زکات دیتے ہیں؟ اور یہ پیغام اس حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. پریشانی کس بات کی ہے؟ زکات کا نظام جب تک نہیں ہوتا، اس ملک کی معیشت کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتی. کافروں کو چھوڑے، ان کا نظام اپنا ہے. مسلمان جو دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسلامی حکومت ہے، الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلامی حکومت ہے، اس ملک میں جب تک زکات کا نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، کبھی بھی معیشت سٹیبل نہیں ہو سکتی. اور اس کی مثال ہے، 10 سال اللہ کے رسول نے مدینہ میں گزارے، جانتے ہیں نا، 86 جنگیں کی، 56 میں خود شریک ہوئے، لیکن سوائے زکات کے مدینے والوں پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. 2 سال سیدنا ابوبکر، 10 سال عمر، 12 سال کے قریب سیدنا عثمان، 4 سال سیدنا علی، اور 6 مہینے سیدنا حسن، پھر اس کے بعد 40 سال تک، اور 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پورے کے پورے عرصے میں سوائے زکات کے کوئی نظام نہیں تھا. اور حالت یہ تھی، پھر عمر بن عبدالعزیز تک کام پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اس سے پہلے آنے والے جتنے حکمران تھے، جس کو وہ کرپٹ کہتے تھے لوگ، انہوں نے یہی کام کیا، زکات کے نظام کو مضبوط کیا. لکھنے والا لکھتا ہے، زکات کا جب مال اکٹھا ہوا تو کہا مسکینوں کو دو، کہا مسکین ختم ہو گئے، کہا غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، کہا ختم ہو گئے، زکات بچ گئی، کہا بازار میں جا کے اعلان کرو، کوئی مقروض ہے، اعلان کیا گیا، قرضے ختم ہو گئے، کہا مال بچ گیا ہے، کہا پھر جاؤ اعلان کرو کوئی ہے جس کی شادی ہونے والی، ہم شادی کرتے ہیں، حکومت شادیاں ہو گئیں، کہا زکات کا مال پھر بچ گیا ہے. کہا اس کے لیے مسلمانوں کی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے تلواریں بناؤ، تیاری کرو، قوت دو، فوج بناؤ. کہا جی تیاری ہوگی. کہا بیت المال میں جمع کرواؤ
اور کچھ مال کا اناج لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو. میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی پرندہ اڑتا ہوا یہاں سے بھوکا گزرے, وہ اترے یہاں سے کھا کے اگلی اڑان بھرے, کوئی نظام نہیں تھا. لم يمنعوا زكاة اموالهم, جس قوم کے اندر زکات نہیں ہوتی. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم صحیح بخاری میں اور دیگر حدیثوں میں جب پڑھتے تھے اس وقت ظاہر چھوٹے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زکات دینے کا انکار کر کے ان کے خلاف جہاد کیا, سیدنا عمر نے بھی, اور قتل کیے وہ لوگ جو زکات نہیں دیتے تھے, گردنیں اڑائیں. کس وجہ سے؟ اسلام کا رکن ہے. اور انہوں نے کہا تھا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں. اور حدیث کہتی ہے مَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ, جو زکات نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے, اس کی نماز بھی نہیں. یہ شریعت نے حل دیا ہے. اور تیسرا کیا فرمایا, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. لفظوں پہ غور کیجئے گا. جس قوم کے اندر اللہ سے وعدہ کیا ہوا, اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا, توڑ دیا جائے. کتنے وعدے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. سزائیں تینیں ملیں گی. اُخِذُوا بِالسِّنِينِ, قحط سالی ہوگی. شدت المعونہ, زندگی تنگ ہو جائے گی. جور السلطان, ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو پورا کرنا اصل میں یہ ظلم سے بچنے کی راہ ہے, یہ قحط سالی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, یہ زندگی کو تنگی سے نکال کے آسانی کی طرف لانے کا ایک بہترین فارمولا ہے. پھر آپ نے چوتھی بات بتائی, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. جس قوم کے اندر ناپ تول کے پیمانے خراب ہو جائیں. آپ دیکھیں آج قوم کی حالت کہاں تک چلی گئی کہ اگر شریف آدمی کوئی پھل لینے بھی جائے گا تو پہلے سے ایک شاپر میں پیک پڑے ہوں گے, اس طرح وہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ میں نے دو درجن بنانا لیے تھے, کیلے لیے تھے, جن میں سے ایک درجن تو کیلا ہے اور ایک درجن جو ہے وہ آخر کیلے کو کاٹ کے بھی تو کچھ بنایا جاتا ہے, پہلے سے انہیں بنا کے دے دیا, وہ حلوہ ساتھ دے دیتے. جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے اللہ دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں, اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دشمن وہ کھینچ کے لے جاتا ہے. کرپشن, اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو مقیال, اور مقیاس میں یہ کمی ہے. آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا مال کھائیں. آپ کا حق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لے, کسی نے منع نہیں کیا. اس قوم کے اندر یہ عذاب آتا ہے. اور پانچویں بات, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, جس قوم کے اندر بِكِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ اس قوم کے اندر خانہ جنگی کروا دیتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی. اگر آپ دیانتداری سے سوچئے, پہلی بات کی طرف آئیے, کیا خیال ہے آپ کا فحاشی اور یعنی کے بارے میں؟ کیا زیادہ ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں کہ کتاب و سنت کو جاری کرنے کے لیے دنیا میں زیادہ ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں؟ فحاشی اور یعنی ناپ تول میں کمی ہے کہ کبھی کسی نے حدیث یہ اپلائی کی ہو کہ زن و ارجح, زن و ارجح. صحابی کو کہا کہ جب تم کو چیز لو نا, وزن کرو تو کبھی پورا نہ کرنا, زیادہ کر کے دینا. زن و ارجح, آپ جو وزن دینا ہے اس سے زیادہ دو, برابر بھی نہیں کہا. زکات کے معاملے میں دیکھیے یہی بات, اور اللہ کی کتاب کے بارے میں فیصلے کو دیکھیے وہ آپ کے سامنے, اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو دیکھیے وہ بھی آپ کے سامنے. کہاں سے قوم کے اندر سکون اور چین آئے گا اور معیشت مضبوط ہوگی؟ قرآن سے, اللہ کے رسول کے فرمان سے. ان اصول و ضابطوں کو دیکھتے ہوئے ہی قومیں بنی ہیں, اور قوم کو بنانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن اصول اپنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا. جو ہی اصول انسان اپنا لیتا ہے رحمت کی برکھا برستی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں قومیں بلند ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لفظ پیش کیا ہے یقودکم بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہیں لے کے چلے، تو وہ جیسا بھی ہوگا تمہیں اس کی بات ماننی ہے اور اس کی بات کو سننا بھی ہے. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس ضمن میں سمجھنے والی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1847، کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نسألک عن طاعة من اتقى واصلح، ہم آپ سے سوال یہ نہیں کر رہے کہ کوئی متقی حکمران ہو، واصلح اصلاح کرنے والا حکمران ہو، ولیکن من فعل وفعل ويذكر الشر، ہم تو اس حکمران کی اطاعت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں جو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اور یہ شر ہے اس میں. آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈر جاؤ اور بات کو سنو اور اطاعت کرو. صحیح مسلم کی روایت کے آخری جو الفاظ ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے ائمہ ایسے لوگ آئیں گے جو قوم کے رائی بنیں گے، لا یہتدون بہدائی، وہ میری ہدایت سے ہدایت نہیں لیں گے، ولا یستنون بسنتی، میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ایسے لوگ ان میں کھڑے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، دل ان کے شیطانوں کے دل ہوں گے، جسم ان کے انسانوں کے ہوں گے. قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، اللہ کی صورت میں پھر کیا کروں گا اگر ایسا ماحول بن گیا. قال ان ادراکت ذلك، اللہ کی صورت اگر میں نے وہ وقت پا لیے تو کیا کروں. آپ نے فرمایا تسمع وتطيع للامیر، تم اس کی بات سننا، تم اس کی بات کو ماننا، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، تمہیں کوڑے بھی وہ مارے، وَأُخِذَ مَالُكَ، تیرا مال بھی لے لیا جائے، فاسمع واطيع، تم اطاعت کرنا اور بات سننا. شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں چلانا چاہے، مال کی پرواہ نہیں کرنی، ظلم کی پرواہ نہیں کرنی، دین کا جہاں مسئلہ آئے گا اطاعت نہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک اور بات بھی سمجھا دی کہ ایسی کیفیت بھی اگر آ جائے تو پھر بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے اور یہ روایت ہے ابو امامہ الباہلی سے، صحیح الجامع 109 سلسلہ صحیحہ 3233. صحابی کہتے ہیں میں سن رہا تھا اللہ کے رسول حجت الوداع کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے دونوں قدم مبارک جہاں قدم رکھ کے چڑھتے ہیں اس کی رکابوں میں ڈالے ہوئے تھے. یتطاول یسمع الناس، آپ بلند آواز سے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. فقال بأعلى صوتی، اور آپ نے بلند آواز سے یہ فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو الا تسمعون، تم میری بات سن رہے ہو. فقال رجل من آخر الناس، لوگوں کے آخر سے ایک نے آواز دی یا رسول اللہ ماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا اس وقت جاتے وقت نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ فقال انہ لا نبی بعدی، پہلی بات میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، الا فاعبدوا ربکم، خبردار عبادت کرنا صرف اپنے رب کی، وصلوا خمسکم، نماز پڑھنا پانچ وقت کی، وصوموا شهركم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرنا، واطيعوا ولاة امركم، واطيعوا ولاة امركم، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، تدخلوا جنة ربكم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر معصیت نہیں ہے تو میں کفر کا حکم نہیں دیتا, معصیت کا حکم نہیں دیتا تو اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو سننا یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, من عبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے شرک نہیں کرتا, ایک بات. وأقام الصلاة, نماز کو قائم کرتا ہے. وآت الزکاة, زکات ادا کرتا ہے. وسمع وأطاع, حکمران کی بات سنتا اور اطاعت کرتا ہے. فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء ولها ثمانية أبواب, اللہ عز الجلال ایسے انسان کو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل فرما دیں گے, اور جنت کے 8 دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7053, من کرہ من امیرہ شیئا, جو شخص اپنے امیر اپنے حکمران سے کسی بات کو ناپسند کرتا ہے تو کیا کرے, فلیصبر, صبر کرے. فإنه خرج من السلطان, جو شخص حکمران کی حکمرانی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے, شبرن, ایک بلشت, اپنے آپ کو اس نظام سے پیچھے کر لیتا ہے, مات میتة جاہلیۃ, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اگر مر جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خلع يد من طاعة, جو حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے, لقی اللہ یوم القیامہ, لا حجت له, وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. وليس في عنقه بيعة من مات مفارقا للجماعة, اور جو شخص مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس نے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی, تو وہ اگر جماعت سے الگ ہو کے مرتا ہے تو مات میتة جاہلیۃ, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1851. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی, اور یہ مسند احمد کی اور مستدرک حاکم کی روایت. من فارق الجماع, جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, یہ تینوں حدیثوں کا لفظ بار بار جماعت کا آ رہا ہے, مقصود کیا ہے؟ جو شخص آج بھی دیکھیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس انداز سے حکومت کے ساتھ جو ہے لڑائی شروع کر دیتا ہے, کتنے ایسے ظالم اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی وطن کے باسی اور اپنے ہی وطن کے محافظ اپنے ہی وطن کے حکمرانوں کو مارنے پہ عزم کر بیٹھتے ہیں, ایسے ظالموں کے بارے میں حکم کیا دیا ہے؟ من فارق الجماع, جو چھوڑ دیتا ہے جماعت کو, واستذل الامارة, اور حکومت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, لقی اللہ ولا وجہ له عنده, اللہ سے ملے گا اور اس کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہوگا, کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو جو منہج دیا, معاویہ بن ابی سفیان روایت کرتے ہیں, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑے ہی مضبوط صحابی, کتنے جرت والے تھے کہ وہ کسی برائی کو برداشت نہیں کرتے تھے, لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا, یا ابا ذر لا تأمرن علی اثنین, تم دو کے بھی امیر نہ بننا, ولا تولین مال یتیم, تم یتیموں کے مال کے کفیل نہ بننا. کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا. پھر وہ امیر نہیں بنے, پھر انہوں نے یتیم کے مال کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. بات سمجھ گئے؟ بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ذر کیا بنے گا جب مدینے والے تمہیں مدینے سے نکال دیں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ فوراً کہتے اللہ کے رسول دعا کیجئے مدینے میں رہوں. کہا تو ٹھیک ہے نکال دے, میں شام چلا جاؤں گا, مسجد نبوی نہیں تو بیت المقدس سے ہی. آپ نے پھر فرمایا, ابو ذر ایک وقت آئے گا شام والے بھی آپ کو نکال لیں گے, پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ چلو دعا کر دے وہاں ہی رہ جاؤں. کہا تو میں دوبارہ مدینے آ جاؤں گا. وہ پھر مدینے آ گئے. سیدنا عثمان کا زمانہ تھا, وہاں سے واپس کیوں آئے؟ قوت کا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن نظم جو ہوتا ہے اسلام نے جو نظم دیا ہے اس کی برکت ایک الگ پہلو ہے. سیدنا معاویہ ممبر پہ بیٹھے تھے, انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے آیت کی تفسیر بیان کی, ان من احبارکم ان من احبار والرحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل, جو پادری ہیں یہ لوگ, یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں, تو قیامت کا دن ہوگا یہی سونا اور چاندی تپا کے ان کے جسموں پہ لگایا جائے. تو یہ عیسائیوں کے بارے میں آئی تھی. تو سیدنا ابو ذر کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں بھی ہے, میرے بارے میں بھی ہے, ہم میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہی ہوگا. ایک نظام ہے اور ایک حقائق کی دنیا ہے, کچھ چیزوں کو اس وقت برداشت کرنا پڑتا ہے, حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. اتنا پیارا ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان سے کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں, چاہے اور کوئی شخص بولے گا ادھر سے لڑائی ہوگی تو فساد نہیں ہونا چاہیے. جب واپس آئے تو انہوں نے پھر سیدنا عثمان کے پاس پہنچے تو کوئی بات ہوئی تو پھر سیدنا عثمان نے ان سے گزارش کی کہ آپ ربضہ چلے جائیں, جو ان کا اپنا کھیت, وہ چلے گئے. کہتے ٹھیک ہے. اور یہی انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا جب فرمایا نا کہ مدینے والے اگر پھر آپ کو نکال دیں گے تو پھر کیا کرو گے, کہا میں ربضہ چلا جاؤں گا, پھر بھی دعا نہیں کروائی. حالانکہ اتنا پیار تھا اللہ کے رسول کے ساتھ, تو کہتے ربضہ چلا جاؤں گا. جب وہ ربضہ چلے گئے تو راوی روایت کرتے ہیں اتنے جلیل القدر صحابی, حالانکہ مدینے سے وہ نکل گئے, ان کو ربضہ بھجوا دیا گیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی ربضہ پہنچے عراق سے قافلہ آیا, لقیہ رکب من اہل العراق فقالوا یا ابا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء ان ياتيك رجال ما شئت. تمہیں نکال دیا نا, جھنڈا بلند کرو, دیکھا کتنی فوج آپ کے ساتھ ہوگی. عراق سے جو آئے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مہلا یا اہل الاسلام, او مسلمانوں رک جاؤ, فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا, سیکون بعدی سلطان فاعذروه, میرے بعد جو بھی آئے گا خلیفہ یا بادشاہ اس کی مدد کرنا, من التمس ذلہ, جو اس کو ذلیل کرنا چاہے گا, صغر صغرۃ فی الاسلام, اس نے اسلام کے اندر درار ڈالی ہے, ولم یقبل منہ توبہ, اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا, حتی یعیدہ کما کانت, جو اس نے نقص پیدا کیا ہوگا اسلام میں جب تک وہ پورا نہیں کر دیتا. تو صحابی نے باوجود اس کے ان کے پاس یہ ایک موقع تھا, لیکن منہج کیا تھا, فتنہ نہیں ڈالوں, فساد نہیں ہو سکتا, میں یہ سم و طاعت کے نظام کو نہیں توڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کو ایک دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھائی, صحیح مسلم کی روایت ہے 648, السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره. آپ نے روایت کا پہلا حصہ پہلے بھی سنا ہے. ابو ذر کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے بلایا اور فرمانے لگے, كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ابو ذر کیا کرو گے, ایک ایسا وقت آئے گا کہ حکمران بالا نمازیں لیٹ کر کے پڑھیں گے, نمازوں کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے, او یمیتون الصلاۃ وقتها, یا وہ نماز کو فوت ہی کر دیں گے اس کے وقت سے. وقت مغرب کا ہوا چاہتا ہے اور ابھی ان کی اثر رہتی ہے, اثر پڑ رہے ہوں گے. اور حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا غروب ہونے والی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کے ینقر نقر الغراب, کوے کی طرح وہ اپنے سر کو زمین پہ مارتا ہے. تلک صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز ہے. اور بعض الفاظ آ گئے. اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے عصر کی, والشمس نقیہ والشمس حیہ, سورج کی چمک دمک اسی طرح ہوتی تھی صاف, اور سورج زندہ ہوتا تھا, اور صحابی 3 کلومیٹر سفر کر کے آئے اور سورج ابھی باقی تھا. لیکن نماز عصر کو لیٹ کرنے کے بارے میں فرما دیے یہ منافق کی نماز. او یمیتون الصلاۃ وقتها, تو اللہ کے رسول سے ابو ذر نے سوال کر دیا, فما تأمرونی, آپ ہی بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے. قال صل الصلاۃ لوقتها, تم وقت پہ نماز پڑھنا. فان ادرکتها معهم, اور اگر تیرے ہوتے ہوئے ان کی نماز بھی ہو جائے جو لیٹ پڑھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا. فصل فانها لك نافلہ, وہ تیرے لیے نفل بن جائیں گے. اس حدیث نے 3 حل دیے. ایسا وقت بھی آئے گا حکمران ہے نماز لیٹ کر دے گا, تمہیں کیا کرنا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھو. اطاعت تو نہ ہوگی نا؟
اطاعت ہوگی.
ہم نے شروع میں قاعدہ یہ پڑھا تھا, اطاعت وہاں ہوگی جہاں شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی. اطاعت اللہ کی یہاں کر لو, کیونکہ اللہ کی اطاعت مہم ہے. پھر اگر آپ موجود ہیں اور نماز کا وقت ان کا ہو گیا ہے تو آپ نماز چھوڑ کے نہ جاؤ, اس میں فتنہ ہوگا. فتنے سے بچتے ہوئے تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو اور تمہاری نفل ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادوں پہ زور دیا, سمع و طاعت, جب کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہو, فتنے اور فساد سے بچنا, یہ مسلمان کا شیوا ہے, وہ بلوا نہ کرے. تیسرا, اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت ہو کہ میں فتنے سے کیسے بچ سکتا ہوں اور شریعت کو بھی باقی کیسے رکھ سکتا ہوں. یہ صلاحیتیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم بقیہ جو رعایا پر جو حاکم کے حقوق ہے اس کے متعلق اگلی مجلس میں بات کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کی قربانیوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اولادوں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ مشن پہنچائیں. مشن امن کا جو ہے وہ سب سے پیارا مشن ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں جو نظام قرآن نے دیا ہے اس سے بڑا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بعض چیزیں انسان کی یاداشت میں رہ جاتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جو روشن چہرے بیٹھے ہیں مدت کے بعد آج دوبارہ اکٹھے دیکھنا یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے بھی جمع فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. یہ چند سوالات ہیں. وہ بھائی جن کی نماز کی ایک یا دو رکھتے رہ جائیں اسے سلام کے بعد اپنی نماز مکمل کرنا ہوتی ہے, کیا وہ بھائی فاتحہ سے پہلے والی دعا پڑھیں گے اور بقیہ نماز کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اٹھنا چاہیے یا ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد؟ پہلی بات یہ ہے کہ سلام جب دوسری طرف پھیرا جاتا ہے تو اس وقت اٹھنا چاہیے. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو آپ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں گے, اور اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو دو رکعتیں گزر چکی ہیں تو آپ اٹھ کے سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے. اگر کسی مسلم ملک میں لوگ خود سے جماعتیں بنانے لگ جائیں اور خود امیر جماعت بنا لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو مختلف جماعتیں اور تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ایک نظم ہوتا ہے, یہ سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ سفر پہ نکلیں تو ایک امیر بنانا پڑتا ہے اور سنت ہے. فرمایا جب تم تین لوگ جاؤ تو ایک امیر بناؤ. اب وہ بادشاہ نہیں بن جاتا, وہ امیر بنانا سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تین سفر پہ نکلو تو ایک امیر ہونا چاہیے, لیکن اس کو بادشاہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اب یہ تو نہیں نا کہ جتنے لوگ اس وقت رپورٹ کے مطابق 11 ملین لوگ فضا میں ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنے اپنے بادشاہ بنا لیے تو نیچے اترتے وقت تو بڑا کچھ ہو جائے گا. تو حکمران جو ہے وہ الگ ہے. یہ اس طرح جماعت اور تنظیم سازی جس طرح ہوتی ہے, اگر تو وہ کسی پہلو کو اسلامی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہے اور اس کو سکھانے کے لیے, تو سیم اسی طرح جس طرح ایک اسکول کا ایک جو ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے, کالج ہوتا ہے, جیسا یونیورسٹی ہے, کوئی بڑی جماعت ہے کہ چھوٹی, لیکن تمام جماعتوں کا تھیم کیا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی بہتری کے لیے اور قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ان کو دعوت دینے کے لیے یا ان کے معاملات کو حل کرنے میں حکومت کی مدد کریں گے. اگر اس طرح کی تنظیمیں حکومت کے اینٹی ہو کے کام کرنے والی ہوں وہ تنظیم کا تصور پر اسلام نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جہاں دنیا میں فتنے ہوتے ہیں وہ ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب قانون ہمارا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, قانون اہل قانون کے پاس ہی رہتا. جس نے قربانی کی کھال بیچتی اس کی کو قربانی نہیں ہے. اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ فرصت پر تمہاری سواریاں ہوں گی. جس نے قربانی کی کھال بیچ دی اس کی قربانی نہیں, یہ حدیث تو صحیح ہے. من باع جلد اضحیته فلا اضحیۃ له, جو اپنی قربانی کی کھال بیچ کے خود ہی کھا لیتا ہے اس پیسے کو اس کی قربانی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ کھالیں مسکینوں کے لیے ہیں تو مسکینوں کو دینی چاہیے. باقی یہ دوسری روایت جو ہے کہ پل سات پہ سواریاں ہوں گی, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو کسی مسلم کو اس کے گناہ کے بارے میں آر دلاتا ہے تو وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس سے خود گناہ سرزد نہ ہو جائے, تو کیا یہ حدیث آگے بیان کرنی چاہیے؟ یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ, جو بندہ کسی کو عار دلاتا ہے گناہ کی تو جب تک اللہ اس سے ریمو کرواتے اسے موت نہیں دیتے. یہ ہے حدیث اور اس کا مفہوم. دو باتیں اس کے ساتھ شامل کریں. کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ راوی نے سیدہ عائشہ سے ملاقات نہیں کی, لم یدرک عائشہ, اس بنیاد پہ وہ اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے. اور جن لوگوں نے, جن علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے, ایک شخص گناہ گار تھا, اس نے اب توبہ کر لی, اب توبہ کرنے کے بعد اس کے گناہ معاف ہو گئے. یہ بندہ آر دلاتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا خود بھی, تو ایسا شخص اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہے جو صحیح الجامع کی ایک دوسری صحیح روایت, کہ اگر کوئی تمہیں آر دلائے تو تم اسے آر نہ دلانا. ولا تعیروا اخاہم, یہ صحیح الجامع کی ایک صحیح روایت کے الفاظ ہے, تم اپنے بھائیوں کو آر نہ دلاؤ. کیا ہوگا؟ ومن تتبع عورت اخیہ المسلم, جو کسی مسلمان کی پردے والی بات گناہ کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں ٹٹولوں, تتبع اللہ عورتہ, اللہ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یفضح ولو فی جوف رحلی, وہ اپنے گھر میں کھائی بنا کے چھپ جائے تو اللہ وہاں سے نکال کے بھی اسے ذلیل کر دیتے ہیں. یہ صحیح حدیث بھی اس معنی کو پیش کر رہی ہے, اگرچہ آپ نے حدیث کے متعلق سن لیا. کیا بارش میں نماز جمع کی جا سکتی ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے, جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر مطر ولا سفر ولا مرض, آپ نے نماز کو جمع کیا نہ بارش تھی نہ بیماری تھی نہ سفر تھا. کیا پتہ چلا؟ بارش ہو تب بھی جمع کی جا سکتی ہے, سفر ہو تب بھی جمع کی جا سکتی ہے, اور بیماری اتنی ہے سخت بیماری میں بھی جمع کی جا سکتی ہے. اور آپ نے بغیر کسی عذر کے بھی جمع کی ہے بیان جواز کے لیے کہ ایسا کرنا جائز ہے. تو اگر جو ہے بارش اتنی ہو, صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب بارش ہوتی تو یہ اعلان کروا دیا جاتا, الا صلوا فی رحالکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تدوسون التراب, کہ جب تم مسجد میں آؤ گے تو مٹی وہاں لے کے آؤ گے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. تو اس شریعت نے جس بات کی آسانی دی ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہ یہ بات سچ ہے کہ صحابہ نے جنگ یمامہ میں یا محمد کہا تھا. جنگ یمامہ جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب اس کے ساتھ جنگ کی گئی. یہاں بھی رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے, آپ نے کتنی جنگیں کی؟ 86 جنگیں, اسلام اور کفر کی جنگیں 86 ہوئی, 56 جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے, لیکن ٹوٹل 160 لوگ دنیا سے گئے, کافر بھی مسلمان شہید ہوئے. ٹوٹل کتنے؟ 1060. لیکن جنگ یمامہ میں کتنے ہزار صحابہ شہید ہو گئے تھے, کس کے ساتھ لڑائی کرتے وقت؟ بولیے, مسلمہ کذاب. اور وہ کیا کہتا تھا؟ کہ میں آپ کی نبوت کو ماننے کو تیار ہوں, آپ آدھی نبوت مجھے دے دیں باقی میں آدھی مان لیتا ہوں. کفر اسلام کی جنگ میں کتنے شہید ہوئے ہیں, اور جھوٹے نبی کے ساتھ لڑائی کرتے وقت کتنے شہید ہوئے ہیں آپ اندازہ کر لیجیے. اس لیے ایک مسلمان کو یہ باتیں پڑھنی چاہیے کہ مسلمان کی غیرت کیا ہے, کہ اللہ کے رسول کی جو نبوت کا ڈاکہ ڈالنے والا ہے اور جو اس کا ہم نوا ہے کبھی وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایسی بات کچھ ثابت نہیں ہے. آخری سوال ہے, آپ کے وسیلہ سے دعا نہ مانگنے کی حدیث کا نمبر بتا دے. دعا نہ مانگنے کی حدیث تو نہیں ہوتی, حدیث اس بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ کر لیں. تین قسم کا وسیلہ جائز ہے. کتنے قسم کا؟ اللہ کی ذات کا وسیلہ, اللہ کی صفات کا وسیلہ. ذات اور صفات کے وسیلے سے تو اللہ میں تیری ذات کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں, میرے مالک تیری کلام یہ تیری صفت ہے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں, تو مجھ پہ رحم فرما دے, جائز. دوسرا, بدعاء رجل صالح نیک بندے کی دعا کا وسیلہ. میں جاتا ہوں ایک بھائی کے پاس, یا اللہ یہ نیک انسان ہے, میں اسے نیک سمجھتا ہوں, میں اللہ اس سے دعا کروانا چاہتا ہوں, اور اس سے جا کے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, جائز. تیسرا بعمل صالح, نیک عمل کا وسیلہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ جو تین غار میں پھنس گئے تھے, ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا تھا کہ اللہ میرے پاس جو ہے وہ مال تھا تو میں نے ایسے کیا, ایک نے کہا میں نے یہ گناہ اس لیے چھوڑا تیری رضا کے لیے تیرے خوف سے, اور ایک نے کہا کہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا تھا, بچے روتے رہے, ایک رات والدین سو گئے, میں نے والدین کو دودھ نہیں پلایا, چونکہ سوئے ہوئے تھے تو میں نے بچوں کو بھی نہیں پلایا, صبح تک وہ بلکتے رہے, میں نے پہلے والدین کو بھی پلایا, اللہ اگر تیری رضا کے لیے کام کیے تو آزاد کر دے, اللہ نے آزاد کر دیا. تو تین وسیلے جو ہیں وہ چونکہ احادیث سے ثابت ہیں اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر سنیے, اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ, نیک انسان کی دعا کا وسیلہ, اور نیک عمل کا وسیلہ. اللہ کے رسول سے صحابہ دعا کرواتے تھے, جب اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر صحابہ کس کے پاس آتے تھے؟ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کہ آپ بھی اللہ کے رسول کے چچا ہمارے لیے دعا کیجیے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ جاتے تھے دعا کروانے کے لیے. یزید رقاشی کا قصہ موجود ہے. تو کسی زندہ انسان سے, کسی نیک انسان سے دعا کروانی جائز ہے, اور نیک عمل بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے, اللہ جو تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ ہم دیتے ہیں, وہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ عزوجل جلال کی ذات اور صفات کا وسیلہ یہ جائز ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے ہم کہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں, اور ایسا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول خود بھی دعا مانگتے تھے تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. اللہ عزوجل جلال آپ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.